من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کے اعتبار سے وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا ہے, کسی کا کچھ اس نے بگاڑا نہیں ہوتا ہے, اور کسی پر اس نے نہ ظلم کیا ہوتا ہے نہ کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہر پیدا ہونے والے کا ایک دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر اور مقرر ہے, اور وہ شیطان اور ابلیس ہے. کہ انسان نے اگرچہ اس کا کچھ بگاڑا نہیں ہے لیکن اپنے حسد کی وجہ سے اور بغاوت کے جذبے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے انسان کا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کا قصہ بارہا ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر جائیں. سب نے اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, اس لیے کہ حکم دینے والا خود رب العالمین ہے, وہ معبود برحق ہے. اس نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے آگے سجدے میں گر گئے. لیکن ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے ایسا کیا؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے مادے کی بنیاد پر اس نے اپنی عقل سے آدم علیہ السلام اور اپنے بیچ میں فرق قائم کیا, اور اپنی فضیلت کو اس نے کہاں سے لیا کہ میں آگ سے بنا ہوں, آگ افضل ہوتی ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, مٹی گھٹیا ہوتی ہے. اپنی عقل سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے سرکشی اور انکار کر وہ یہ اختیار کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہے, اور قیامت کے بعد اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا. لیکن آدم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے ایک ایسا واقعہ ثابت ہوا کہ اس نے نہ صرف آدم علیہ السلام سے دشمنی کی بلکہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے وہ دشمن بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنی دشمنی کو اپنے دل میں رکھا, اس کا بدلہ اولاً تو آدم علیہ السلام سے لیا, جنت میں جا کے ان کو بھڑکایا, لیکن اس نے اللہ کو یہ بھی وعدہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو وہ بھڑکائے گا. قال ربی بما اغویتنی, اس نے کیا کہا اللہ سے؟ قال ربی, اے میرے رب, بما اغویتنی, جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے. ظاہر بات ہے جو گمراہی کا راستہ چنتا ہے اللہ تعالی اس کو توبہ کی مہلت دیتا ہے, اس کو حق واضح کرتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی پھر وہ انکار پر اڑا رہے اللہ تعالیٰ گمراہی کے اسباب اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. قال ربی بما اغویتنی, اے میرے رب, جب تو نے مجھ کو گمراہ کر ہی دیا ہے, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر میں ان کے لیے برائیوں کو اور زیادہ خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب لوگوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں تیرے کچھ چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وعدے اور اس کی قسم، اس کے عہد کو ذکر کیا ہے. کس کے لیے ذکر کیا ہے؟ ہمارے اپنے فائدے کے لیے اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّقِدُوهُ عَدُوًا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے، جو ہم کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اور ہم جہنم میں پہنچ جائیں. وہ چاہتا ہے کہ جب وہ خود جہنم میں جانے والا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے جہنم میں چلے جائیں. اور دنیا کی ساری گمراہیوں کی جڑ شیطان ہے، شیطان کا بھڑکانا ہے. اسی لیے شیطان نے اس میں ایک جملہ کہا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب میں شیطان جیسی مخلوق کا جملہ نقل کیا. کچھ وجہ تو ہوگی اس کی. آپ بتائیے شیطان کا نام لینے کو بھی آدمی سوچتا ہے کیوں اس کا نام لیا، شیطان ملعون، شیطان برا، اس کا نام بھی مت لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک نہیں بلکہ کئی جگہوں پر شیطان کے جملے ذکر کیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان والے بندے جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اس میں اپنے دشمن کو بھی پہچانیں گے اور اس کے راستوں کو بھی جانیں گے. علم کی کمی ٹھوکر لگنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے. جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر گڑا ہے، گڑے میں گرتا ہے. جس کو معلوم ہوتا ہے یہاں پتھر رکھا ہوا ہے، وہ برابر سائڈ سے جاتا ہے. علم نہ ہونا انسان کے ٹھوکر لگنے اور گڑے میں گرنے کا بہت بڑا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے، وہ کیا کرے گا تمہارے سلسلے میں، وہ کیسے تم کو بھڑکائے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کا انجام کیا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سب ہم کو بتا دیا. یہ واقعہ آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان کیا. سورہ البقرہ میں، سورہ الحجر میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ الاعراف میں اور کئی اور جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا. ایک چیز کو بار بار جب دہرایا جاتا ہے تو وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہ بہت اہم ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اولاً تو اللہ کے کلام سے دور ہے. اگر آپ انسانیت کے بجائے مسلمان بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی اکثریت لاپرواہی کی وجہ سے اور اہمیت کے احساس کی کمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہے. اور جو لوگ پڑھتے بھی ہیں وہ رسمی طور پر قرآن پڑھتے ہیں. کئی لوگ تو زندوں کی بجائے مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے کا موقع آتا ہے تو اکثر لوگوں کے لیے قرآن خانی میں آتا ہے، کوئی مر گیا چلو قرآن پڑھنے کا موقع مل گیا. آج بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ واقعی اللہ کے کلام میں ہم اپنی گمراہی اور ہدایت کے اسباب کو معلوم کریں کہ کب ایک انسان گمراہ ہوتا ہے، کب ایک انسان کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا جملہ ذکر کیا، ابلیس کا جملہ ذکر کیا. قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، جب تو نے مجھ کو بھٹکائی دیا ہے جنت کے راستے سے، جب تو نے مجھ کو بھٹکا ہی دیا ہے تو کیا کروں گا میں. اس نے اپنا پرامس ذکر کیا، اپنا عہد، اپنا وعدہ اللہ سے کیا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر تو ان کو جانا ہی جانا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ وہ زمین پہ جائیں گے. اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، پیدا بھی نہیں کیا ابھی. اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اللہ نے پہلے بتایا تھا تو اس کو تو معلوم تھا زمین پر جائے گا اور اولاد ہوگی انسان کی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی. ابلیس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر جب میں جاؤں گا اور زمین پر جب ان کو ڈالا جائے گا، ان کی اولاد ہوگی، ان سب کے سامنے میں گمراہیوں کو، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس راستے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کے سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جن کو تو خود چن لے، تیرے منتخب چنے ہوئے بندوں کو چھوڑ کے میں سب کو بھٹکا دوں گا۔ اس کو اتنا کانفیڈنس تھا، اس کو اتنا اعتماد تھا، یہ اس کو آسانی سے بھٹکا سکتے ہیں۔ لیکن اس نے بڑی غلطی یہ کیا، اور ہمارے لیے وہ خیر ثابت ہوئی کہ اس نے وہاں پر بتا دیا کہ میں کیسے گمراہ کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں ان کے لیے، اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں مزین کروں گا، میں زینت دوں گا گندگیوں کو، برائیوں کو، میں گناہوں کو ایسے انداز میں پیش کروں گا کہ وہ گناہ نہیں دکھائی دیں گے، وہ نیکی دکھائی دے گی۔ میں حرام کو ایسا بنا کے پیش کروں گا کہ وہ فائدہ نفع بلکہ حلال بلکہ دین سمجھ میں آئے گا۔ میں برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ برائی اس کے سامنے جب آتی تو انکار اس کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے برائیوں کو منکر کہا جاتا ہے۔ انسان کی جو طبیعت ہوتی ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے، جس کو فطرت سلیمہ کہا جائے گا، اس کے اندر اس کا انکار موجود ہوتا ہے۔ لیکن شیطان یہ کرتا ہے کہ برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب سے پہلا وعدہ اس نے پورا کیا کس کے ساتھ میں؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ میں۔ اللہ کی طرف سے پیشگی خبر آدم علیہ السلام کو دی جا چکی تھی کہ اس پیڑ کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اللہ نے نہیں کہا اس میں سے مت کھانا، اللہ نے کیا کہا؟ اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ قریب ہی نہیں جائیں گے تو مسئلہ ہی ختم، قریب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، دیکھیں گے سوچیں گے، سوچیں گے کھائیں گے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کیا ہوگا اگر جاؤ گے تو؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو اگر قریب چلے گئے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے اللہ کا حکم توڑ کے، ظالم ہو جاؤ گے اس پیڑ کی وجہ سے، اس میں سے اگر کھاؤ گے جنت سے محرومی ہو جائے گی، اپنے آپ کو مصیبت کی دنیا میں لے جانے والے بنو گے، اپنے آپ پر ظلم کرو گے، راز سے نکال کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے والے بنو گے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ نے بتا دیا تھا۔ لیکن ابلیس آیا آدم علیہ السلام کے پاس اور ان کی بیوی حوا کے پاس، اور دونوں سے کیا کہا؟ یہ جو پیڑ تم کو اللہ نے جس کے قریب جانے سے منع کیا ہے، یہ تو بس اسی وجہ سے ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ اس سے کچھ پرابلم نہیں ہے، کھاؤ گے تو ہوگا کیا، تمہارا نیچر الگ ہے، تم یہ کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، تم انسان ہو، تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے جینے والے بن جاؤ گے، اللہ نے تم کو موت والا بنایا ہے، لیکن تم یہ کھاؤ گے تو کیا ہوگا، تم ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے۔ تو دو باتیں شیطان نے وہاں پر بتائی، ایک تم فرشتے بن جاؤ گے، دو ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، سورہ طہ میں اللہ نے ذکر کیا، کیا ہوگا؟ آ کے کہا میں تم کو بتاؤں، حل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کی زندگی والا پیڑ بتاؤں، وہ ملک اللہ ابلا، ایسی بادشاہی جو کبھی پرانی نہیں ہو، جس میں کبھی کمی نہ آئے، بتاؤں اس کا راز کیا ہے؟ آپ بتائیے، بادشاہی جو ختم نہ ہو، انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھا ہے بادشاہی، کہیں نہ ہو آدمی گھر میں تو ہوتا ہے، اولاد پہ تو آدمی بادشاہ ہوتا ہے، تو آدمی کے اندر وہ طلب ہے، اسی لیے جنت میں بھی اللہ نے رکھا ہے، وہاں پر اللہ چاہتا تو ایسا بھی رکھتا، جو مانگے گا اپنے آپ مل جائے گا، اللہ نے وہاں خادم رکھے ہیں۔ تو انسان جو آپ یہاں سے کوئی غلام غریب فقیر بھی کوئی گیا جس کی کوئی سنتا نہیں تھا، وہاں بھی وہ حکم دے گا اور اس کے خادم ہوں گے جو لالا کے اس کو دیں گے، آٹومیٹک بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے ویسے نہیں رکھا، اس کی یہ بھی تو چاہت پوری ہونا چاہیے کہ یہ حکم دے گا اور حکم پورا کیا جائے گا، اس کی ماننے والے نہیں رہے تو اس کو کمی محسوس ہونا ہو کہ میری مانتا ہی نہیں کوئی۔ تو اللہ نے یہ انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ شیطان نے آ کے انسان کو کیا بتایا؟ حل ادلک علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کی زندگی کا پیڑ بتاؤں، بادشاہت ایسی بتاؤں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تب اس کو خوبصورت بنا کے پیش کیا، لیکن وہ کرنے کے بعد کیا نقصان ہونے والا ہے، اس سے ذہن کو اوجھل کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے لیا پھل، خود بھی کھایا، بیوی کو بھی کھلایا، کیا ہو گیا اس کے بعد میں؟ اس کے بعد فوراً جسم کا لباس اتر گیا، جو لباس اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں دیا تھا، وَأَنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، اس میں تم کو نہ بھوک لگے گی اور نہ تم کو اوریانیت اس میں ہے، تمہارا لباس تمہارے ساتھ ہے، لیکن وہ لباس جو اللہ نے ان کو دیا تھا جنت میں، کھاتے ہی فوراً وہ لباس اتر گیا۔ کہاں کی بادشاہی، کہاں کی زینت، کہاں کی بادشاہت، کہاں کی حکومت اور کہاں کی حیات، اعلی حیات سے نیچے آ گئے دنیا کے اندر، یہ ادنا حیات ہے۔ جنت کی حیات اعلی قسم کی ہے، وہاں کھانا حیات کے برقرار رکھنے کے لیے نہیں، لذت کے لیے ہے۔ جنت میں کھائیں گے لوگ کیوں کھائیں گے؟ اس لیے کھائیں گے کہ کھائیں گے نہیں تو پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ نہیں، وہاں کا کھائیں کیونکہ وہاں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے، نہ تھوک ہے نہ ناک میں ریٹ نکلے گی، کچھ بھی نہیں ہے، پاک صاف ایک دم۔ اور وہاں پر آدمی جو ہے ہر سانس پہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ اعلی حیات سے ادنا حیات کی طرف آ گئے، اور بادشاہی تو چھوڑو، دوسری حکومت چھوڑو، بدن کے کپڑے بھی نکل گئے۔ کم سے کم آدمی بدن کے کپڑوں کا تو مالک ہوتا ہے، تو باہر کی بادشاہت تو چھینو ملنا دور کی بات ہے، جسم کا لباس وہ بھی چھن گیا۔ شیطان یہی کرتا ہے۔ یہ جو واقعہ پہلے انسان کا ہوا ہے، یہ ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اللہ نے کیوں بیان کیا اس کو؟ اللہ نے قرآن کریم اس لیے بیان کیا تاکہ ایک مسلمان جب قرآن اللہ کا کلام پڑھے تو وہ سب سے پہلے انسان کی کمزوری اور شیطان کے حرب اور اس کے مکر و فریب کے بارے میں چوکنا ہو جائے۔ دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کا حربہ جانتا ہو اور اپنی کمزوری جانتا ہو کہ میرا ویک پوائنٹ کیا ہے، کہاں سے آ سکتا ہے، اور اس کے پاس کیا حربہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر آدمی دشمن سے بچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ شیطان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ورنہ اعوذ باللہ کیوں بولتے ہیں؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے مقابلے میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں۔ ہم لڑ ہی نہیں سکتے اس سے، پہلا تو وہ دکھتا نہیں ہے، وہ خود نہیں دکھتا تو اس کی چال کہاں سے دکھے گی۔ تو شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کو قیامت تک کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے، اور بہت شاطر ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم دیا تھا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ان کو اسماء کا علم دیا تھا، اتنا زیادہ علم اللہ نے دیا، لیکن شیطان نے کیا کہ نہیں، گڑبڑ، شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ شیطان نے وَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو دھوکے سے شیطان نے کیا کر دیا، مس گائڈ کر دیا، ایک غلط چیز کو صحیح بتا دیا، ایک بری چیز کو اچھا بتا دیا۔ تو جو وعدہ اس نے کیا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ میں زمین میں برائیاں ان کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا، اور اس طریقے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں بھٹکا دوں گا۔ تو یہ جو وعدہ اس نے کیا ہے، وہ اس کو برابر پہلے دن سے نبھا رہا ہے، اور پہلے انسان سے اس نے اس وعدے کے نبھانے کی شروعات کی ہے۔ اب بتائیے، جب آدم علیہ السلام نہیں بچ سکے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور چیٹنگ دھوکہ وغیرہ کا ایکسپیرینس بالکل تھا نہیں، آج تو ہم کو تھوڑا معلوم ہے بھائی دھوکہ بھی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن آدم علیہ السلام کا تجربہ تھا اس چیز کا، تو پہلے انسان تھے، ان کو کیا معلوم کوئی چیٹ بھی کرتا ہے، کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے، جو سامنے آیا بھروسے والا، تو بھروسہ کر لیا انہوں نے۔ لیکن آپ دیکھیے، آج اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہ کیسا دھوکہ دے گا۔ دھوکہ دینے کا طریقہ اس کا کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں میں گناہوں کو خوبصورت بناؤں گا، ایسا بنا کے پیش کروں گا کہ وہ اچھائی دکھائی دے گی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی، آپ بتلائیے، لوگوں سے کہیے، قل، آپ کہیے، وہ آیتیں جہاں قل آتا ہے، سارا قرآن پہنچانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس لیے نازل نہیں کیا کہ صرف عرب لوگ پڑھیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، یہ پورا کا پورا انسانیت کے لیے قرآن ہے۔ ان والا ذکر للعالمین، یہ سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ لیکن قرآن سارے عالم کے لیے ہونے کے باوجود، پہنچانے کی چیز ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر خاص طور سے قل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خاص طور سے بتاؤ یہ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. قل, اے نبی آپ کہیے لوگوں سے, بتائیے لوگوں کو آپ. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے کہ ہم تم کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے, عمل کر کے بھی سب سے زیادہ لاس میں کون ہے, بتائیں ہم تم کو, آؤ ادھر آؤ بتاتے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ کہیے لوگوں سے کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کر کے بھی, عمل کے اعتبار سے, بے عملی کے اعتبار سے نہیں, عمل کے اعتبار سے کون ہے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہے, تھوڑا گھاٹا, بہت زیادہ گھاٹا, سب سے زیادہ گھاٹا. بالاخسرین اعمال, سب سے زیادہ گھاٹے میں عمل کرنے والوں میں کون ہے؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں دنیا ہی میں برباد ہو گئیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی دنیا کی کوششیں رائیگاں چلی گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی دھوکے میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. عمل برباد اور تمنائیں اونچی, بڑا دھوکا انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی سمجھ رہا ہو کہ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں اور مجھ کو بہت اونچا اس سے کچھ ملنے والا ہے, بادشاہت ملنے والی ہے, ہمیشگی کی زندگی ملنے والی ہے, لیکن شیطان دھوکا کیا دیا, کپڑے بدن کے اتروا لیے. یہ تو اللہ ہے جس نے ڈھانپ دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, اللہ نے آدم علیہ السلام کو خود تلقین کی توبہ کے الفاظ, کیونکہ اللہ نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا, اللہ ہی نے ان کو سکھایا اور اللہ ہی نے توبہ قبول کی, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا, واقعہ بتا دیا, اور آج بھی شیطان کا یہی حربہ ہر انسان کے ساتھ میں ہے. اور آپ بتائیں یہ چور کس کے پیچھے لگتا ہے؟ جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہو یا جس کو جیب ہی نہ ہو اس کے پیچھے لگے گا؟ چور اس کے پیچھے لگتا ہے جس کے پاس آلریڈی کچھ ہے, اور جس کے پاس زیادہ ہے اس کے پیچھے زیادہ لگے گا, کیونکہ چور اسی سے چھیننا چاہے گا, چوری کرنا چاہے گا جس کی جیب میں کچھ ہے. جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے, جس کے پاس دین ہی نہیں ہے, اس کے پاس چور نہیں لگے گا, اس کے پیچھے شیطان نہیں لگتا ہے. وہ تو آلریڈی گمراہ, اس کو اور کیا گمراہ کیا جائے گا, اس کے ساتھ تو کھیلتا ہے وہ. لیکن جو انسان دین کے اوپر اسلام لاتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, اولیاء کو مانتا ہے, صحابہ کو مانتا ہے, اب یہ ماننے کے بعد شیطان کیا کرے گا؟ یہ تو سب مان رہا ہے, اب اس کو گمراہ کرو, اس کو گمراہ کرو. اور گمراہ کیسا کرتا ہے؟ اکثر اوقات تعظیم کے راستے سے اور اتباع کے راستے سے گمراہ کرتا ہے. اسی لیے یہاں پر اللہ نے خود فرمایا کہ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی, رائیگاں چلی گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بھلائی کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, ایک انسان بھلائی کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے, لیکن وہ بھلائی نہیں کر رہا. ایک آدمی غلط دوائی کھا رہا ہے, سوچے چلو کل تک ٹھیک ہو جائیں گے, اور اس نے غلط دوائی کھا لیا ہے, اس نے زہر کھا لیا, اور وہی سمجھ رہا ہے. آپ سوچیے, بچہ ہے گھر میں آپ کے, آپ اس کو روزانہ لال رنگ کی نیلے رنگ کی گولی لا کے دیتے ہو کھانے کے لیے, اب وہ بچہ دے گا, گھر میں باپ کی گولی پڑی ہوئی ہے, دادی کی دادا کی گولی پڑی ہوئی ہے, لال رنگ کی گولی ہے, میری جیسی دکھائی دے رہی ہے. اب وہ کھا رہا ہے اس کو یہ سمجھ کے کہ کیا ہے, میری مٹھائی ہے, لیکن وہ مٹھائی نہیں ہے, وہ اس کے لیے کیا ثابت ہو رہی ہے؟ زہر ثابت ہوگی اس کے لیے. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہی بچہ جو غلطی کر رہا ہے, آج ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان غلطی کرے, اس سے بڑی ہلاکت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان اسی ہلاکت میں ہم کو مبتلا کرتا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, شیطان دھوکا دیتا ہے اور ہم کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. اس امت کا اور اس امت کے بہت سارے افراد کا یہی المیہ ہے کہ وہ دین کے نام پر بے دینی میں مبتلا ہے. آپ بتائیے, بے دینی کو شیطان بولے گا بے دین ہو جا کوئی مسلمان؟ ہم تو یہ امید نہیں رکھتے ہیں کسی مسلمان سے کہ کوئی مسلمان بے دینی کو دین سمجھ لے, یعنی یہ سمجھے اس کے سامنے بے دینی پیش کرے اور بولے یہ بے دینی ہے, آپ بے دینی کو میں دین بناتا ہوں, ایسا کوئی مسلمان ہوگا نہیں. کسی مسلمان کے سامنے کہا جائے یہ کفر ہے, اس کو تو ایمان سمجھ, کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا. مسلمان کفر کو قبول نہیں کرتا ہے, مسلمان گمراہی کو قبول نہیں کرتا ہے. اب اس کو گمراہی قبول کرنے پر ڈالنا ہے, کیا کرنا پڑے گا؟ شیطان کیا کرے گا؟ شیطان ہی کرے گا کہ گمراہی کو ہدایت بنا کے پیش کرے گا, کفر کو شرک کو ایمان بنا کے پیش کرے گا, بدعات کو سنت بنا کے پیش کرے گا, ہر قسم کی خرافات کو وہ کیا کرے گا؟ دین بنا کے پیش کرے گا. تو ہم کو تھوڑا سوچنا ہے, ہم کو تھوڑا سوچنا ہے کہ جس چیز کو ہم دین سمجھے ہوئے ہیں, جس چیز کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, واقعی وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ دین ہے, یہ ہدایت ہے, یہ خیر ہے, یہ نجات ہے, یہ صراط مستقیم ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گمراہی ہے. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ہدایت کیا ہے. دیکھیے ہدایت کون پاتا ہے؟ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے اور ہدایت کے لیے وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو واقعی ہدایت کا ہے. جو آدمی ہدایت کے راستے کو اختیار کرے اس کو ہدایت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی خود فرمایا ہے, کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. بہرحال تو یہ یعنی بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ بے دینی کو دین سمجھ رہا ہو اور سال سال ستر سال اس پر زندگی گزارے اور یہ سمجھے کہ یہی دین ہے. اس سے بڑا ناکام انسان کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ دین نہیں ہے توبہ تو کرتا, لیکن چونکہ اس نے اس کو بے دینی کو دین سمجھا توبہ بھی نہیں کیا اور جو واقعی دین پر تھے ان کا دشمن بن گیا. واقعی دین پر جو لوگ تھے ان کا دشمن بن گیا. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے ڈاکٹر انجیکشن لے کے آتا ہے, اب ڈاکٹر اس کو پسند نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر سوئی چبوتا ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی سوئی میں کیا ہے میرے لیے فائدہ ہے. اس کو وہ تکلیف یاد رہتی ہے لیکن اس کو علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ علم اس کے پاس نہیں ہے. لیکن کوئی بچے اٹھا کے لے جانے والا چاکلیٹ دکھائے اس کو چاکلیٹ دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ لے جا کے کیا کرنے والا ہے, ہاتھ پاؤں کاٹ کے بھیک مانگنے لگانے والا ہے, اس کو وہ معلوم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بچے کی طرح ہم نہیں بنے کہ ہم سامنے کی چیز کو دیکھے پیچھے کا نہیں دیکھے. واقعی ہم کو دیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ حق بات جب سامنے رکھتے ہیں لوگ دشمن بن جاتے ہیں ان کے. بھائی ایسا ہے, وہ واقعی دیکھتے نہیں کہ اس میں فائدہ, یہ خیر صحیح حق ہے کہ نہیں ہے. بس اس کی تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے, کڑواٹ کی وجہ سے دشمن بن جاتے ہیں. یہ اولیاء کے دشمن ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں. واقعی دیکھتے نہیں ہیں کہ جس نبی کے گستاخ ہونے کا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے اور جس نبی کی محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں, واقعی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور کیا چیز سے منع کیا ہے. تو علم اور صحیح سمجھ کا نہ ہونا انسان کو زندگی میں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. سمجھ میں بات؟ آدمی زندگی میں غلط فیصلے کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہو. صحیح علم اگر نہیں ہے آدمی کے پاس, آدمی غلط فیصلے کرتا ہے. دشمن کو دوست سمجھتا ہے, دوست کو دشمن سمجھتا ہے. فائدے کو نقصان سمجھتا ہے, نقصان کو فائدہ سمجھتا ہے. حق کو باطل سمجھتا ہے, باطل کو حق سمجھتا ہے. گمراہی کو دین سمجھتا ہے اور دین کو گمراہی سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ دینداری کو اور اس حق کو جو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بیان کیا جائے اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ذرا تھوڑا سا وہ رک جاتے, ذرا تھوڑا سا وہ صبر کر کے سن لیتے, دیکھ لیتے, کھول کے کتابیں دیکھتے, اللہ والوں کی باتیں دیکھ لیتے, اگر ان کے سامنے واقعی حق آ جاتا اس کو مان لیتے اس کو. اور سب سے بڑی بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچایا. اللہ اس کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا عہد کر چکا ہے اور اس کی میتھڈالوجی کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, گمراہی کو ہدایت بنا کر پیش کرے گا, شرک کو ایمان بنا کے پیش کرے گا اور بدعات کو خرافات کو دین بنا کے پیش کرے گا, رسم و رواج کو دین بنا کے پیش کرے گا اور اصول ناپنے کا پیمانہ ہی چھپا دے گا. ایک آدمی مثال کے طور پر آپ سمجھیں اس بات کو, ایک آدمی ہے جو غلط وزن جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے اور آپ کو غلط مال سپلائی کرتا ہے، سیمنٹ کے پوتے ہو یا پھر کچھ بھی ہو، اب اس میں سے کم کم کر کے آپ کو دیتا ہے، اب آپ چیک کرتے ہو، جب بھی چیک کرتے ہو غلط نکلتا ہے، یا آپ کی دکان میں ہی کوئی ایسا آدمی ہے جو کیا کرتا ہے، چوری اس میں سے کرتا ہے اور واپس سے بوریا ٹھیک ٹھاک سی کے رکھ دیتا ہے اور آپ چیک کرے تو غلط نکل رہا ہے، اس آدمی کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کی فٹ پٹی آپ کا ترازو ہی چھپا دے۔ شیطان نے بھی یہی کیا، شیطان نے کیا کیا، امت میں گمراہ تو کرنا ہے، آپ سوچیں جو بات میں بول رہا ہوں اس کو اچھے سے سوچئے، امت کو گمراہ تو کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، غلط بات کو صحیح بنا کے پیش کرنا ہے، صحیح بات کو غلط بات بنا کے پیش کرنا ہے، ان کو بتانا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اب امت، اللہ نے انتظام ان کے لیے کیا ہے، کیا انتظام کیا ہے، اپنے رسول پر وہ علم نازل کیا ہے جس سے وہ لوگ صحیح غلط کو چیک کریں، ترازو اللہ نے دے دیا ہے قرآن و سنت، اللہ تعالی نے ترازو دے دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا، انزل فیہ القرآن جو کیا ہے، ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی ہدایت کی دلیلیں اس میں ہیں، والفرقان اس میں فرقان کی دلیلیں، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کی اس میں دلیلیں اللہ نے رکھی قرآن میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے آپ کی جو قرآن کی باتوں کو اور واضح کرتی ہے۔ کتاب و سنت گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے، وہ فٹ پٹی ہے، وہ ترازو ہے جس سے تول کے معلوم کر سکتے ہیں کیا صحیح کیا غلط ہے، وہ تھرمومیٹر جس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان نے کیا کر دیا، اب جب میں ان کو گمراہ کروں گا تو گمراہی کے بعد یہ کیا کریں گے، چیک کر سکتے ہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، ایک کام کرو یہ بھی چھپا کے رکھ دو، یہ بھی چھپا دو، اب اس کو مٹا تو نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نصیحت کو نازل کیا ہے، ہم ہی ہیں اس کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، قیامت تک قرآن کی حفاظت کا وعدہ کس نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو چھپایا جا سکتا ہے، اور چھپانے والے کون ہیں آپ سوچئے، کوئی دشمن ہے، خود مسلمان ہے۔ آج گھر میں بھی آپ دیکھیے جزدان میں لپیٹ کے ایک دم اوپر ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کون کیا، دادی اماں نانی اماں انہوں نے کیا۔ آج مسلمانوں کے گھروں میں قرآن، ارے پھر کوئی پڑھنے شروع بھی کرے اگر تو کوئی نہ کوئی آ کے اس کے کان میں پھونک دیتا ہے، ارے قرآن مت پڑھنا، گمراہ ہو جائیں گے، قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہوگا، قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہوگا، حدیث پڑھنے لگا، ارے دیکھو حدیث پڑھنے والے خبیث لوگ آ گئے ہے کہ نہیں ہے، حدیث پڑھنے سے آدمی خبیث ہوتا ہے، حدیث پڑھنے سے خبیث سے بچتا ہے، آپ بتائیے خبیث سے بچنے کا راستہ حدیث میں ہے، پاخانے کے لیے آدمی جب جاتا ہے کیا دعا پڑتا ہے، اللہ میں اعوذ بکا من الخبث والخبائث، کہاں سے معلوم پڑا، حدیث سے معلوم پڑا، تو خبیث سے بچنے کا راستہ کہاں سے ملا، حدیث سے ملا، حدیث تو خبیث سے بچنا سکھاتی ہے، اگر حدیث چھوڑ دیں گے تو خبیث کے شکنجے میں آ جائیں گے۔ تو یہ کس کی طرف سے آتا ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے آتا ہے جو دین نہیں جانتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو شیطان نے دلوں میں ڈال دیا بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کے، قرآن حدیث پڑھنے سے گمراہ ہو جاتا، تاکہ ایک آدمی گمراہی میں پڑا رہے پڑا رہے پڑا رہے، ایک آدمی ہے اس کے چہرے پہ کچھ لگا ہوا ہے اور ایک دشمن نہیں چاہتا ہے کہ اس کو معلوم پڑے یہاں کالک لگی ہوئی ہے، بولے آئینہ مت دیکھ، آئینہ مت دیکھ، کائے کو دیکھتا آئینہ، اچھا دکھ رہا تو بہت بھاری، آج تو دلہا دکھ رہا تو یہ بھی تھوڑا ایک دم، اور بول رہا نا ابھی دلہا دکھ رہا تو اور کیا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے اس کے چہرے پہ کالک لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے، دشمن ہی آئینہ نہیں دیکھنے دے گا، ہے کہ نہیں ہے، اور اگر دوست ہے اگر کیا لگا کے رکھا تو نے پوچھ منہ پہ سے، دوست ہے یہ بات ہے۔ تو شیطان نے آئینہ دیکھنے سے مسلمان کو کیا کر دیا، آئینہ چھپا دیا، اس کا آئینہ چھپا دیا، ہمارا اپنا آئینہ کیا ہے، کہاں ہم کو دیکھنے ملے گا کہ ہم صحیح جا رہے کہ غلط جا رہے، ہم صحیح چل رہے کہ غلط چل رہے، کیسا معلوم پڑے گا، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا، ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا. بچہ چھوٹا ہے اس کو باہر مت جا بولے، بولتا نہیں باہر جانا صحیح ہے، اس کو ایسا لگتا ماں باپ زبردستی روک رہے. ماں باپ جو بولے بچے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جوان بچہ ہے اس کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، شادی شدہ ہے اس کی سمجھ میں ماں بوڑھے ماں باپ کا نہیں آتا. جنون سوار ہوتا ہے ہر آدمی کے اوپر، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس کے لیے کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ اس کو یقین ہو کہ یہ حق ہے، اس میں جب آ گیا ایسا ہے تو صحیح رہتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دل ہے. ہمارا دل نہیں، ہمارا دل کا حال بدلتا رہتا ہے. 10 سال پہلے دل کچھ تھا، آج کچھ ہے. کل کچھ اچھا لگتا تھا، آج کچھ اچھا لگتا ہے. وہ کیا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر ہم کو معلوم پڑے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بتا دیا، اور اللہ نے قرآن کریم میں بتلا دیا کہ وہ قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ سے آ ملے. یعنی کوئی دور ایسا نہیں ہوگا، چھوڑ دو حدیث کو، چلو قرآن پہ چلیں گے. اللہ بڑا کیا؟ رسول بڑے. بولا اللہ بڑا، تو چھوڑو رسول کو، چلیں گے قرآن پہ، اللہ کی بات پہ. گمراہی، دو چیزوں کو تھامے رہنا پڑے گا گمراہی سے بچنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ دو چیزیں تھیں. شیطان نے کیا کیا؟ گمراہ ادھر سے کر دو، غلط کو صحیح بتاؤ، اور صحیح غلط کا فرق جس چیز سے کر سکتے ہیں اس کو چھپا دو، اور ایسا ان کے دل میں ڈال دو کہ یہ خود ہی چھپانے والے بنے ہیں. یہ خود ہی چھپانے، کتنی آپ سوچو، کوئی دشمن سازش کرتا مسلمانوں کے خلاف، ان کو ان کی کتاب پڑھنے نہیں دینے کا، تو کوئی عجیب بات اس میں نہیں تھی. آج مسلمان بول رہا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں پڑھنے کا، سمجھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھنے کا. آپ بتائیے پھر کس کی کتاب پڑھنے کا؟ کس کی کتاب پڑھنے کا؟ ہمارے اللہ کی کتاب نہیں پڑھنے کا، ہمارے نبی کی بات ہی نہیں پڑھنے کا، پھر کس کی بات پڑھنے کا؟ کلمہ کس کا پڑھنے کا؟ کبھی سوچا مسلمان اس کو؟ آج کہاں جا رہا مسلمان؟ کیا بول رہا اپنے منہ سے؟ آپ بتائیے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے تھے وہ کس کلام سے روکتے تھے؟ اس زمانے میں جو لوگ روکتے تھے وہ کس سے روکتے تھے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو. اللہ نے فرمایا جو انکار کرنے والے وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، اس قرآن کو مت سنو، اس میں عیب نکالو، قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، سنو مت اس کو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم غالب آ جاؤ اس پر. تو قرآن سے کون روکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے کون روکتا تھا؟ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے روکنا یہ حق والا طریقہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ترغیب دینا یہ حق والوں کا طریقہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور قول ہے، فرماتے ہیں لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ. اتنی بڑی بات ہے، ایک جملے میں پوری بات ختم کر دی انہوں نے، کچھ موقع ہی نہیں بولنے کا اور آگے ہے. کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی رستہ بتانے والا نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کون بول رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے صالحین میں سے، اتنے اونچے درجے کے اللہ کے یعنی نیک بندے جن کو ولی کہا جا سکتا ہے، کہ سارے علماء ان پر متفق ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں سوائے اللہ کے. اب آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے انہی کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اللہ کا بیٹا بنایا. کتنی افسوس کی چیز ہے. اور آج مسلمانوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. لیکن آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا غوث المدد کہہ رہے ہیں، لیکن معین کس کو بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن یا غوث المدد ہمارا مسلمان بھائی کہہ رہا ہے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ واقعی اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی باتیں نہیں پڑھی، علم کی کمی، علم کی کمی یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے، علم کی کمی. صحیح علم اگر آدمی کے پاس ہوگا وہ آدمی گڑے میں نہیں جائے. میں نے شروع میں کہا نا کہ ٹھوکر لگنے اور گڑے میں گرنے کا سبب کیا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے آدمی کو. صحیح علم کا ہونا ضروری ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان صحیح علم سے دور ہو. اور صحیح علم کیا ہے؟ واقعی اگر کوئی صحیح علم ہے تو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے بڑھ کے کوئی علم نہیں ہے. سب سے بہترین اور واقعی حق یا حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. الحق من ربک، اللہ نے خود فرمایا حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہے، حق وہ ہے، سچائی وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئی ہے. تو اللہ نے جو علم نازل کیا ہے، اس علم کے تابع اگر مسلمان ہو جائے اور اپنی زندگی کو چیک کرے، بھرم میں نہ رہے. دھوکا آدمی نقصان میں تب جاتا ہے جب وہ بھرم میں رہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، میں صحیح جا رہا ہوں. آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے، اگر اس کا کام ہے وہ چیک کرے یہ رستہ ہے کہ نہیں ہے. جو آدمی چھوڑ دیتا ہے چیک کرنا، وہ اتنے دور غلط رستے پہ نکل جاتا ہے کہ پھر واپس آنے کے لیے بھی رستہ نہیں ملتا. تو جو آدمی احتیاط والا ہوتا ہے وہ بار بار چیک کرتا ہے کہ واقعی میں صحیح رستے پہ ہوں کہ نہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہ ہم واقعی صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں. اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھٹکانے والا ہے. اور اگر یہ اتنا اہم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت میں ہم کو یہ دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی ہر رکعت میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غصہ ہوا. ولا الضالین، اور ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے سے بھٹک گئے. گمراہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک علمی گمراہی، دوسری عملی گمراہی. ایک علم کے بگاڑ سے گمراہی آتی ہے اور دوسرے عمل کے بگاڑ سے گمراہی آتی ہے. ایک معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے، ادھورے علم پر زندگی گزارنے کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اور دوسرے کہ علم کے باوجود عمل نہیں کرنے پر خواہشات کی اتباع کرنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. دو ہی طریقے ہیں گمراہ ہونے کے، کی کیا ہے؟ ایک یہ کہ معلوم نہیں اور کچھ بھی کر رہا، گمراہ ہوگا. نماز آتی نہیں پڑھ رہا، غلط نماز ہے، کوئی بھی ڈانٹے گا اس کو، نماز پہلے سیکھ پھر اس کے بعد نماز پڑھا. اور دوسرا یہ ہے کہ جانتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ جاننے کے باوجود عمل نہیں کرنا. تو ایک گمراہی ہوتی ہے غلط علم کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے، اور دوسری گمراہی ہوتی ہے علم ہونے کے باوجود خواہشات کی اتباع کرنا اور عمل نہیں کرنا. اس وجہ سے اللہ نے دونوں راستوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہم کو کہا. اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جن پر تیرا غصہ ہوا. یہود، کہ ان کے پاس علم تھا لیکن خواہشات کی اتباع کرتے تھے. ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بچا. نصارہ، عیسائی، جنہوں نے اپنے دل سے عقیدے بنائے، اپنے دل سے دین کے اندر مجاہدے اختیار کیے. تو اپنے دل سے دین بنا لینا نصارہ کا طریقہ ہے، اور اللہ کے دین کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرنا یہود کا طریقہ ہے. ان دونوں طریقوں سے بچنا ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نصارہ کے اندر گمراہی کیا آئی، انہوں نے اپنے دل سے روحانیت ایجاد کی، انہوں نے اپنے دل سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اپنے دل سے عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں. انہوں نے اپنے دل سے کچھ بھی عقیدے بنا دیا، اپنی عقل میں جو آیا عقیدہ بنا دیا، اپنی عقل میں جو آیا عبادت کا طریقہ بنا لیا. یہ گمراہی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چیک کریں کہیں ہم بھی تو ان کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس کو دین سمجھ رہے ہیں واقعی وہ دین نہ ہو. اس کے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ کہ ایک آدمی واقعی اس دین کی طرف آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے، اور گمراہی کہاں سے آئے گی؟ دو چیزیں ہیں جہاں سے عام طور سے گمراہی آتی ہے. دو چیزوں میں شیطان عام طور سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کو یاد رکھیے. ایک عبادت، دوسرے شریعت. عبادت کی راہ سے گمراہ کرتا ہے کہ کس کو معبود بنانا کس کو نہیں. دو، شریعت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے کہ کہاں سے شریعت لینا کہاں سے نہیں. ہے کہ نہیں؟ غور کیجیے، دن بھر کریں گے تو بھی یہی نکلے گا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ذکر کیا ہے ایک ہی جگہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل یا اہل الکتاب, اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف, ایک ایسے قول کی طرف, ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے بیچ یکساں ہیں, تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, سواء بیننا وبینکم, اللہ نعبد الا اللہ, وہ کیا بات ہے جس پر تم بھی ہمارے ساتھ متفق ہو, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, عبادت ولا نشرک به شیئا, اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لیں. دو باتیں اللہ نے یہاں پر بیان کی, فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون, اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں منہ موڑ کے چل دیتے ہیں پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں تو تم کہہ دو تم گواہ رہنا ہم نے تم کو پہنچا دیا ہم مسلمان ہیں ہم تو مانتے ہیں اس بات کو چاہے تم نہ مانو. اس آیت میں اللہ نے کتنی باتیں بیان کی ہیں, نمبر ایک اللہ نعبد الا اللہ, اہل کتاب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جس کو تم اور ہم مانتے ہیں, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا, کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, نہ عبادت میں نہ اوصاف میں, نہ ربوبیت میں نہ الوہیت میں نہ اللہ کے اسماء و صفات میں, ولا نشرک به شیئا. تو ایک تو یہ عبادت کا معاملہ ہوا, دوسرا شریعت کا معاملہ ہے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا لے, یہ شریعت کے سلسلے میں ہے. اگر اس کو آپ غور کریں تو یہ دو چیزیں ہیں جو عام طور سے گمراہی کے اسباب میں سے ہیں, ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا, دو اللہ کی شریعت کے سوا کسی اور چیز کو ماخذ علم اور ماخذ استدلال بنا لینا, اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے رسم و رواج فلاں ابن فلاں یا باپ دادا یا کسی اور چیز کو اپنے لیے دین لینے کا رستہ بنانا, دین کا برتن بنانا, یہاں سے ہم دین لیتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں اللہ کی عبادت اور اللہ کی شریعت, گمراہی عام طور سے آئے گی ان دو چیزوں میں آئے گی, اور جب اللہ کی شریعت میں گڑبڑ ہو جائے گی تو عبادت میں اپنے آپ ہو جائے گی, ہے کہ نہیں؟ جب دین لینے کا ذریعہ ہی غلط ہو جائے تو پھر عبادت بھی غلط ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے وہ علم کہے گا تو وہ اس کی بھی عبادت کرنا شروع کر دے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں سلسلے میں کیا بتایا گیا اور یہ کیوں بگاڑ آتا ہے, عبادت میں بگاڑ کے اسباب کیا ہیں اور شریعت میں بگاڑ کے اسباب کیا ہیں, یعنی آدمی کی ان دو باتوں میں عبادت کس کی کرے اور شریعت کہاں سے لے, ان دو چیزوں میں گمراہی کیسے آتی ہے, اس کے کیا اسباب ہیں. سبب نمبر ایک, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں میں اختصار سے کچھ باتیں کہوں گا, ساری باتیں کھول کھول کے بتائیں بہت ٹائم جائے گا. نمبر ایک شرک جو توحید کے بالمقابل ہے, کیونکہ پہلا جملہ کیا ہے اسی آیت کو ہم بنیاد بنا کے چلتے ہیں کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اور ولا نشرک به شیئا, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. تو یہ پہلا حکم ہے جو اللہ کی طرف سے یہاں پر اہم ترین حکم ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں, اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کسی کو شریک نہیں. اس میں گمراہی کہاں سے آتی ہے, کیوں آتی ہے؟ نمبر ایک صالحین کی تعظیم میں غلو, نیک بندوں کی انبیاء رسل اولیاء بڑے ان کی تعظیم میں غلو. غلو کی کیا معنی ہے؟ حد سے پار کر دینا. مثال کے طور پر والدین ہیں اور والدین کی عزت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ والدین کا احترام کرنا چاہیے. اب کوئی آدمی والدین کا احترام کرنے کا اس کے دل میں ایسا جذبہ آیا, کام سے جیسا آیا بیگ رکھا سیدھا سجدے میں گیا, ایک تو پہلے والد صاحب بھی ڈر جائیں گے کیا کر رہا ہے اس کو کیا ہوگا, بولیں گے بہت عزت کر رہا میں آپ, چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. بولے عزت کر رہا نا, اس میں کیا جاتا ہے؟ بولیں گے نہیں, عزت کرنا اپنی جگہ ہے لیکن اتنی نہیں. تو کیا کر رہا؟ لمٹ پار کر رہا اپنی, کہ اللہ کا احترام, اللہ کی تعظیم, اللہ کی عبادت میں بندوں کو شریک نہیں کریں گے. بندے کی ایک حد ہے, اس کے بعد رکنا ہے. جو اللہ کے لیے وہ بندے کے لیے نہیں آنا چاہیے, جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تو ماں باپ بولیں گے قرآن میں اللہ نے بولا نا ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو کر رہا نا میں سجدہ ان کو. سجدہ اچھی چیز ہے کیا؟ نہیں, اچھی ہے. تو ماں باپ کو اچھی چیز کر رہا نا میں, تو بولیں گے نہیں, سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي, یعنی اللہ نے خود کہا کہ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, تم اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب مخلوقات کو پیدا کیا ہے, اگر تم اسی کے بندے ہو تو. تو جو اللہ کے لیے خاص ہے عبادتی امور میں سے, وہ اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن انسانیت میں گمراہی آئی, تو گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب کیا تھا؟ کہ صالحین کی تعظیم میں غلو کیا گیا. صالحین کی تعظیم میں غلو کرنا, کسی کی عزت کرنا چاہیے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء کی عزت نہیں کرتے ہیں, یہ لوگ اولیاء کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. آپ بتائیے, ہم اولیاء کی تعظیم کرنے میں سب سے آگے ہیں. اولیاء کی تعظیم میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اولیاء کی تعلیمات کو مانا جائے, ان سے محبت رکھی جائے, ان کی تعلیمات کو مانا جائے. تعظیم کا مطلب باپ کی تعظیم ہے. باپ اس کی تعظیم کر رہا, ٹھیک ہے, ادب سے کھڑا ہو گیا, سر جھکا کے, بابا ذرا بیٹا پانی تو لا, سر جھکا کے پھر, ارے پانی لا, پیاس لگی, حلق سوکھ رہا, مر جاؤں گا تو کیا ہوگا, بہت تعظیم کر رہا اور جھک گیا تھا, چلے گا؟ کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا میں بہت تعظیم کرتا والدین کی, ان کے سامنے سے ہلتا ہی نہیں, وہ پانی لا بولے تو بھی نہیں, آگ لگی بجھانے کے لیے لا کچھ تو بھی نہیں, تعظیم سے کھڑے رہتا چلتا ہے. ایسا جو حکم نہ مانے اور عزت دکھائے, کوئی بھی باس ہو کمپنی کا, بہت اس کے سامنے ادب سے, کوئی بھی بچہ ہے اسکول کا, گھر کا بچہ ہے, کوئی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے, ایسی تعظیم کیا کام کی جو کچھ سنتا نہیں, کچھ سنتا نہیں اور خالی ادب سے کھڑے ہوتا, نہیں مانگتا ہم کو, اس کو لے جاؤ, اس کو دیکھ کے ہم کو الرجی ہو رہی, کوئی بھی آدمی ایسا بولے گا. تو تعظیم جو ہے, تعظیم اگر طاعت کے ساتھ نہ ہو تو وہ خود مصیبت بن جاتی ہے, وہ خود مصیبت بنتی. اولیاء اس لیے نہیں آئے دنیا میں, انبیاء اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ لوگ ان کے آگے صرف تعظیم سے کھڑے رہیں. صحابہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی کرتے تھے اور طاعت بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, وہاں آپ کی بات بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے, ہے کہ نہیں؟ آج مسلمان تعظیم بہت کرتا اور دین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں مان رہا ہے, آپ کی بات کوئی دھیان نہیں ہے اس میں, لیکن ذات کی تعظیم نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی تعظیم کر رہا ہے, نبی کی ذات کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی بات کی تعظیم بھی ضروری ہے, کیونکہ نبی اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں آئے تھے, نبی اپنے اللہ کی طرف سے لائی گئی بات منوانے کے لیے آئے تھے. آپ بتائیے, کیا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے تھے؟ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے. کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا ہو, آپ کی انسلٹ کی ہو, کوئی ایک واقعہ بتائیے. ابو طالب تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ جب کیا گیا اور بھوکے رہتے تھے, ابو طالب بھی ساتھ میں رہتے تھے, لیکن صرف ذات کی تعظیم کافی ہے کیا؟ بلکہ آپ کی بات کی تعظیم بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ بات ایمان سے متعلق ہو, چاہے وہ عمل سے متعلق ہو. ایمان لانے کے لیے جو ماننے کے لیے بولے مانیں گے, ہمارے نبی نے جو بتایا ہم مانتے, جو نہیں ماننے کا نہیں مانتے, جو کرنے کا وہ کرتے, جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کرتے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے اس کو ہم مانتے ہیں, چاہے وہ بات ایمان سے متعلق ہو, عقیدے سے متعلق ہو, یا وہ عمل اور عبادت اور شریعت اور احکام اور اخلاق اور جو چاہے چیز ہو اس سے متعلق ہو. تو صرف ذات کی تعظیم کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ بات کی بھی تعظیم ہونا چاہیے, یہ چیز اصل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبدا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس میں کیا کہا؟ ولا نشرک به شیئا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. تو یہ عبادت میں شرک نہیں چلے گا. اور یہ شرک آتا کہاں سے ہے؟ بڑوں کی، اکابرین کی، صالحین کی، اولیاء کی، انبیاء کی تعظیم سے. مثال کے طور پر تعریف میں اونچا بڑھا دینا کسی کو، وہی جو عرش پہ تھا مستوی، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کون بلائے؟ ابو جہل بولا؟ نہیں، مسلمانوں میں سے کسی نے جہالت میں بول دیا. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، جو عرش پہ تھا نا خدا اپنا، وہی کیا ہوا ہے؟ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے میں وہی ہے مصطفیٰ بن کے آیا. جو عرش پہ اللہ ہے زمین پہ آیا تو کئی سب کیا بن کے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا. کون بول رہا ہے؟ یہ مسلمان نے گھڑا ہے. ابھی کیا ہوا؟ بولے نبی کی تعریف کرنا غلط ہے کیا؟ اگر منع کیے تو آدمی کیا بولے گا؟ اچھا ہے نا تعریف ہی تو، تعریف کی حد ہونا چاہیے. کہ اگر بندے کو ابھی کوئی آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہمارے والد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، سب دھلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کی؟ سب اس کو غلط کہیں گے، اس کو کافر کہا جائے گا. کیونکہ اگر وہ کہتا ہے ہمارے والد صاحب اتنے اچھے ہیں کہ نبی کے برابر ہے، بلکہ تیرے والد صاحب اچھے ہیں ہم مانتے ہیں، مولوی صاحب ہیں، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، حج کو جاتے، سب کرتے، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. نبی کہاں ہے؟ باقی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں، تیرا باپ کیسا نبی کے برابر ہو سکتا؟ سارے نبیوں سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے، ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، ایک نیک انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، نبی اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے، بندوں میں لیول ہوتے ہیں، اور بندگی کا لیول ہے کہ اللہ اس سے اوپر ہے. اللہ اور بندے کو برابر کر سکتے نہیں کر سکتے، بندے بندے کو برابر نہیں کر سکتے، اور بندے اللہ کو برابر کر سکتے. تو انسان کی شامت کہاں سے آتی ہے؟ شامت وہاں سے آتی ہے جب وہ بندے کو اللہ کے برابر بناتا ہے. ساری چیزوں میں بنانا ضروری نہیں ہے، ایک بھی چیز میں اللہ کے برابر کسی کو بنا دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ صالحین کی تعریف کرنا، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ ولی ہوں، جن کی بھی تعریف میں ان کو اتنا بڑھانا کہ ایسی تعریف کر دینا جو اللہ کے بارے میں ہے، جیسا کہ اللہ ہے اللہ کے جیسا ان کو بتا دینا. آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے تھے؟ آپ جانتے تھے، اور آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ حساس تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھ کو تعریف میں اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسی ابن مریم کو لوگوں نے تعریف میں بڑھا دیا. مجھ کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے تعریف میں پیش مت کرو جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے ان کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اللہ کا بندہ بیٹا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے والوں نے اتنی تعریف کی کہ اللہ کے برابر ان کو بنا دیا. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھ کو تعریف میں اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا. فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسول، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تم میرے بارے میں جب کہو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یعنی انسان چاہے کتنا بھی بڑا مرتبہ اس کا ہو جائے، بندے کی حد سے باہر وہ نکلتا ہے نہیں. اس لیے اتحیات میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ رسول ماننے سے پہلے بھی عبد ماننا ہے، کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. کہ بندے میں حد بندی ہے، کہ بندے سے اونچا نہیں کر دینا، رب نہیں بنا لینا، کہیں رب نہیں بنا لینا، معبود نہیں بنا لینا، بندہ اور عام انسان نہیں سمجھنا، شان میں گستاخی نہیں کرنا، اپنے جیسا نہیں سمجھنا، بہت اونچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات نبی کی بات عام انسان کی بات کی جیسی نہیں ہوتی، مانا مانا نہیں مانا ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کا احترام ایسا نہیں، کسی کا کر لیا نہیں بھی کیا چلتا ہے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی ذات کی تعظیم اور آپ کی بات کی تعظیم دونوں ضروری ہیں، آپ کی اطاعت ضروری ہے. تو آپ بندے اللہ کے ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں، آپ بندے اللہ کے ہیں. تو حد بھی یاد رکھ اور آپ کا مرتبہ بھی یاد. کتنا عمدہ جملہ ہے، آپ سوچئے. یعنی نبی کی حد بھی یاد رکھ، اللہ کے برابر مت کر، اور نبی کی عزت بھی یاد رکھ، تعظیم بھی یاد رکھ، عام انسان مت سمجھ. تو تعظیم یعنی اس کو آپ کہیں کہ تقصیر اور غلو دونوں سے بچنے کا جملہ یہ ہے، تقصیر اور غلو دونوں سے بچنے کا جملہ ہے. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، تو میرے بارے میں کہو تو یوں کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. تو یہ کس نے کہا؟ یہ بخاری کی حدیث ہے، احادیث الانبیاء میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو آپ نے بتایا کہ مجھ کو تاریخ میں ویسا مت بڑھاؤ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بڑھایا. بڑھاتے 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 آج عیسائی کہاں پہنچ گئے؟ اللہ بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو کہیں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہو جائے؟ اور ہوا، بدقسمتی سے ایسا ہوا ان لوگوں نے کیا جنہوں نے اس نصیحت کو یاد نہیں رکھا. آج کتنے عقیدے نبی کے بارے میں بنا دیا نا، اکھے ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگوں نے کہا کہ معراج میں گئے تو حضرت نے حضرت کو بلایا، ہے کہ نہیں؟ کہ کس سے ملنے گئے؟ خود سے ملنے گئے. نعوذ باللہ، اللہ اور بندہ ایک ہی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہو گئے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. تو یہ اس طرح کے عقیدے بنا لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مرتبہ دے دیا، یہ شرک، یہ کفر ہے. نبی کی تعظیم کی جائے لیکن نبی کو بندہ مان کر، رب مان کر نہیں. تو شرک کہاں سے آتا ہے؟ شرک اچھا دروازہ کون سا ہے؟ ماننے والا دروازہ ہے، یہ ماننے والا دروازہ ہے. اور کیسا ماننے والا دروازہ؟ کہ عزت، عزت اتنی زیادہ عزت کہ جتنی اللہ نے منع کی ہے، اللہ کی برابری والی عزت نہیں. احترام بندوں میں سب سے اونچے لیکن اللہ کے برابر ہیں نہیں. تو یہ جو حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ تعریف میں بڑھانا شرک کا راستہ ہے، اسی طرح سے ایک دوسرا راستہ عملی، یہ تو علمی ہوا زبان سے تعریف، لیکن عمل کے اعتبار سے بھی دوسرا ایک اور راستہ ہے جو شرک کا ہے. کہاں سے آتا ہے شرک؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، جو لوگ مجھ سے پہلے تھے، جو لوگ تم سے پہلے تھے، ان من کان قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کا حال کیا تھا؟ کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا کرتے تھے. الا فلا تتخذ القبور مساجد، خبردار قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا. انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں. تم سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے اور تم ایسا مت کرنا، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. بتائیے اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو سکتے ہیں کہ تم ایسا مت کرنا، میں منع کر رہا ہوں تم کو ایسا. تو اس حدیث سے، یہ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ بتایا جو عملی اعتبار سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. یہود کیا کرتے تھے، اہل کتاب کیا کرتے تھے، نصرانی کیا کرتے تھے؟ وہ جب نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ قبلے کے اور اپنے بیچ میں نیک بندوں کی قبروں کو لے لیتے تھے کہ نماز بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، قبلے کی طرف رخ بھی ہو جائے اور ان کی عزت بھی ہو جائے. اور یہ مانتے تھے کہ ان کو بیچ میں لینے سے اور اس طرح سے قبلے کے اور اپنے بیچ میں اگر آ جاتے ہیں تو ان کا بھی احترام ہو جائے گا، اپنی عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی، اور اپنی دعا اور اپنی عبادت اور زیادہ مقبول ہو جائے گی. ان کا یہ عقیدہ تھا. اہل علم نے ذکر کیا ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے تفاصیل میں ان احادیث کے ضمن میں. تو ان کا ایسا کر، واقعی انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی عبادت ہم کر رہے ہیں، ان کو سجدہ ہم کر رہے ہیں، سجدہ وہ قبلے کو ہی کرتے تھے، یعنی اللہ کو کرتے تھے قبلے کی رخ ہو کر، لیکن کیا کرتے تھے؟ تبرک کے طور پر، تقرب کے طور پر، عبادت کے قبولیت کے لیے وہ اپنے اور قبلے کے بیچ میں کیا کرتے تھے؟ ان قبروں کو لے لیتے تھے اور ان کو سجدہ گاہ انہوں نے بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، وہاں سجدے کرتے تھے. اور الا فلا تتخذ القبور مساجد، خبردار الا خبردار، وارننگ میں کہا جاتا ہے اس طرح سے، دھیان سے سنو، کان کھول کے سنو، سن لو اچھی طرح سے، الا فلا تتخذ القبور مساجد، تم قبروں کو سجدگاہ مت بنانا، مسجد مت بنانا، عبادت کی جگہ مت بنانا قبروں کو، الا فلا تتخذ القبور مساجد انی انہاکم عن ذالک، اس کام سے میں تم کو منع کر رہا ہوں. کون دھیان دیتا ہے اس کے اوپر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح ضعیف کا جھگڑا بھی نہیں، مسلم کی حدیث ہے، میں اس بات سے تم کو منع کرتا ہوں. تو تعظیم کا یہ طریقہ کہ ان کو تعظیم کے طور پر اپنے اور قبلے کے بیچ میں لیا جائے، دھیرے 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 اگلی نسلیں کیا کرنے لگی، انہیں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ یہ تقرب کے لیے ان کو قبلے کے بیچ میں لیتے تھے، لوگوں نے دیکھا یہ تو انہیں کو سجدہ کرتے تھے، انہوں نے انہیں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو تعظیم کا وہ طریقہ جو شریعت میں نہیں ہے، اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، اگر آدمی اختیار کرتا ہے اور عزت اپنے دل سے ایسا طریقہ نکال لینا عزت کا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، یہ گمراہی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے. یہ پہلی وجہ ہے کہ اولیاء کی تعظیم، نبیوں کی تعظیم ایسے طریقے سے کرنا جو حد سے زیادہ ہو، جو اللہ اس کے رسول نے حد بتائی ہے اس سے زیادہ ہو. دوسری چیز، علم کی بجائے باپ دادا کی اندھی تقلید. علم کی بجائے باپ دادا کی آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلنا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، یہ گمراہی کا ایک سبب ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ باپ دادا کی دین کو چھوڑو بولتے ہیں. اب باپ دادا کا دین اسلام تھا، اسلام چھوڑنے کا کیا بھی ہے؟ ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑنے نہیں بول رہے ہیں، دین سے ہٹ کے باپ دادا جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے بول رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم یہ نہیں بول رہے باپ دادا جو دین پہ ہیں وہ دین چھوڑ دو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا جس پہ چل رہے ہیں وہ دین نہیں ہوتا ہے، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے ملتا ہے. اب دیکھنا پڑے گا باپ دادا اس دین پہ ہیں کہ نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور وہ کہے ہم تمہارے قرآن میں تم بولتے ہیں نا باپ دادا کے دین پہ چلیں گے، ہمارے باپ دادا اسلام پہ نہیں تھے ہم چلیں گے اس پہ، چلے گا؟ نہیں. ہم اسے یہ کہیں گے بھائی باپ دادا جس پہ چلتے وہ دین نہیں ہوتا، اللہ نے باپ دادا کو تھوڑی چنا ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے کس کو چنا؟ اللہ نے اپنے رسول کو چنا، تو ہم کو رسول کی مان کے چلنا پڑے گا. اب باپ دادا اگر وہی بات بتائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اگر باپ دادا ہم کو بولتے پانچ ٹائم کی نماز پڑھو، ہم لگے نہیں ہم باپ دادا کے دین پہ نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھتے پانچ ٹائم کی نماز، چلے گا؟ کافر ہو جائے گا ایسا. تو باپ دادا کی مخالفت نہیں، لیکن باپ دادا نے وہ چیز بتائی اگر جو دین میں ہے تو اس پہ اور زیادہ چلیں گے، اور اگر باپ دادا وہ چیز بتاتے ہیں جو دین میں نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف ہے تو اس کی بات ہم تسلیم، ان کا احترام اپنی جگہ لیکن ان کی بات مانیں گے نہیں. لیکن گمراہی کہاں سے آتی ہے؟ جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز پہ باپ دادا تھے وہ صحیح ہے، اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، تو یہ پرانی بیماری نہیں ہے، یہ نئی بیماری نہیں، بہت پرانی بیماری ہے. عام طور سے انسانیت اس گمراہی میں پڑتی رہی ہے. عقیدے کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ نبی سے عقیدہ لینے کی بجائے، نبی سے عقیدہ لینے کی بجائے باپ دادا سے عقیدہ لیتے ہیں، نبی سے عبادت کا طریقہ لینے کی بجائے باپ دادا سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ہدایت دی، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی اور ہم خوب اس کو جانتے تھے کہ اس کو ہدایت دینا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال تھا، ہدایت کے لائق ہیں اور سارے معاملات سب کچھ اللہ جانتا ہے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہدایت کو اللہ خود جانتا تھا کتنی ہدایت کس کو کیا دینا چاہیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ جو بت ہیں یہ کیا ہے جس کو تم پکڑے رہتے ہو، جس سے چمٹے رہتے ہو. عاکفون، اعتکاف، جمے رہنا کسی چیز پر. یہ کیا چیز ہے جس کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے جس کی تم اہتمام کے ساتھ ان بتوں کو پکڑے رہتے ہو، کیا ہے یہ؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، سمپل جواب ان کا کیا تھا؟ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہی پایا. قالوا، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتا پایا. قال لقد كنتم، اب ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کتنے اچھے لوگ ہیں باپ دادا کی دین پہ چلتے رہو، کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ علم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے. اگر یہ علم اللہ کی طرف سے آتا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ باپ دادا کی دین پہ چلو، کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا. اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یوسف علیہ السلام جیل میں تھے جب انہوں نے دعوت دی اپنے دین کی، تو کیا کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. تو باپ دادا کا دین غلط نہیں ہوتا ہے، لیکن باپ دادا کون تھے ان کے؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ پورے نبی ہیں اللہ کے. تو انہوں نے جو ہے باپ دادا کے دین پہ چلے، یعنی باپ دادا اگر نبی ہوں اور جو نبی نے دیا ہے اس دین پر چلے تو اچھی بات ہے، لیکن باپ دادا کا دین نبی کی بنیاد پر نہ ہو اس کی اتباع کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر ہم باپ دادا سے دور کرنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوتی ہے، یہ لوگ باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتے ہیں. ہم باپ کو بیٹے سے الگ نہیں کر رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں کو ملا کے صراط مستقیم پر ڈالنے کی دعوت ہماری ہے کہ دونوں کے دونوں چلو. لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ جس کو آدمی اپنی عقل سے قرار دے صراط مستقیم وہ صراط مستقیم ہے؟ نہیں، صراط مستقیم وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اور وہ کس کا راستہ ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا کن پر اللہ نے انعام کیا ہے. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. اور اگر اس سے زیادہ آپ کو خلاصہ چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بہت سارے لوگ آدھی حدیث بولتے ہیں، یہ تو ہے حدیث میں آیا 73 فرقے ہونے والے ہیں، 73 فرقے ہونے والے ہیں، لیکن کس کو بھی معلوم نہیں کون سی گاڑی میں بیٹھنے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ بتاتے ہیں تو حل بھی بتاتے ہیں. آپ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سوائے الا ملتا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے وہ صراط مستقیم ہے. جو عقیدہ آپ کا اور صحابہ کا تھا وہ صراط مستقیم والا عقیدہ ہے. جو شریعت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا وہ صراط مستقیم والی شریعت ہے. اس سے ہٹ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ باقی راستوں میں نکل گیا، یہ گلی میں گھس گیا، یہ گلیوں میں نکل گیا. تو آج اس دور میں اگر کوئی آدمی چاہتا ہے، جس میں مسلمانوں میں اختلاف ہو چکا ہے، فرقے ہو چکے ہیں، آج کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی کہتا میں صحیح، ہم صحیح، یہاں ہو یہاں ہو، سب بولتے ہیں. لیکن ہم کو کہاں کی دعوت دینا ہے؟ یہاں کی، وہاں کی؟ ہم کو دعوت دینا ہے، ہم کو وہاں کی دعوت دینا ہے جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، جس کے بارے میں آپ نے خود بتایا کہ یہ لوگ بچیں گے جہنم سے، جنت میں جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی صالحین کی تعظیم میں غلو کرتا ہے، اور اسی سے ہم کو منع کیا گیا ہے. دوسرے یہ کہ باپ دادا کے رسم و رواج کو دین کا بدل بنا لیتا ہے. جیسے باپ دادا کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے، دین نہیں ہے وہ، اس کو بھی چیک کرنا پڑے گا کہ باپ دادا واقعی صحیح کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. تو اس کے لیے یعنی دین حاصل کرنا ہے تو ایک تو عبادت کے معاملات ہیں، دوسرے شریعت کے معاملات ہیں. اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہود و نصارہ جیسے میں نے ذکر کیا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لے. کیسا رب بنا لیں گے؟ اللہ نے قرآن میں اجمال سے اس کو ذکر کیا، شارٹ میں بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے کسی کو اپنا رب بنایا جا سکتا ہے. ایک لمبی روایت میں جس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں حافظ ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے, یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. امام ترمذی کی روایت حسن درجے کی ہے. عدی ابن حاتم یہ عیسائی تھے, صحابی تھے, مسلمان ہوئے, یعنی مسلمان ہوئے تو صحابی ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں صلیب تھی. صلیب کراس جو ہوتا ہے عیسائیوں کا, تو کراس ان کے گلے میں تھا. فقال یا عدی الق ھذا الوثن من عنقک, آپ نے کہا اے عدی اپنے گلے میں سے یہ بت اتار کے پھینک دے. الق ھذا الوثن من عنقک وانتهيت اليه وهو يقرا سوره براء, میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا آپ سورت البراءہ پڑھ رہے تھے, یعنی سورہ براءت, سورہ توبہ ہے اس کا, اور نام بھی ہے سورہ براء بھی کہا جاتا ہے اس کو. حتى اتى على هذه الايه, پڑھتے 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 آپ اس آیت پر پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, وہاں بھی کیا ہے ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, یہاں بھی کیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے احبار کو اپنے رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. احبار حبر کی جمع ہے, حبر یہودیوں کے عالم کو بولتے ہیں, رہبان راہب کی جمع ہے, راہب اس آدمی کو کہتے ہیں جو عیسائیوں میں سے دنیا چھوڑ کے عبادت میں لگ جائے, ان لوگوں میں جو سنیاس لے کے عبادت کرے اس کو راہب کہتے ہیں. تو یہودیوں میں سے عالم اور عیسائیوں میں سے عبادت گزار زاہد, اللہ والا جس کو لوگ کہہ سکتے ہیں ان میں سے, تو ایسے لوگوں کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا لیا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی ان کے سامنے. قال فقلت, انہوں کا میں نے کہا یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا, اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب تو نہیں بنایا تھا, ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا, ہم تھوڑی رب بولتے تھے ان کو, ہم کو رب پکارتے تھوڑی تھے. قال بلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا بلکہ ایسا ہی تھا, بلا ایسا ہی تھا. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ, کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے جو تم پر حرام کیا ہے جب وہ تمہارے عالم اس کو حرام حلال کر دیتے, حرام کو تم بھی حلال مانتے تھے, کیا ایسا نہیں تھا. وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ, اور جو حلال اللہ نے تم کو کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے اس کو وہ لوگ حرام کرتے تم بھی حرام مان لیتے, کیا ایسا نہیں تھا. فَقُلْتُ بَلَى, انہوں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. قال فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ, آپ نے کہا یہی تو ان کی عبادت ہے, یہی تو ان کی عبادت ہے. تو عبادت شریعت کے راستے میں فساد سے بھی ہوتی ہے, کسی کو ماخذ شریعت بنانا اس کو اپنا معبود اور اپنا رب بنا لینا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا, یہ ترمذی کی حدیث ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عالم, تمہارے بڑے, تمہارے پیر, تمہارے زاہد جو بھی تھے, کیا ایسا نہیں تھا کہ تم, انہوں نے بول دیا حلال, چاہے اسلام میں قرآن میں اور حدیث میں ہو کے حرام, انہوں نے بول دیا حلال, تم حلال ماننے لگ جاتے ہیں, اور انہوں نے کہا حرام, اللہ اس کے رسول نے حلال کیا ہے, تو جب وہ حرام کر دیتے تم بھی اس کو حرام مان لیتے, کیا ان کے بولنے پر حلال کو حرام, حرام کو حلال اللہ کی تم کرتے تھے کہ نہیں تھے. کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے تھے ہم لوگ. آپ نے فرمایا فتل کا عبادت ہوں, یہ تو ان کی عبادت کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت دینا یہ اللہ کا حق ہے. ان علینا للہدا, ہدایت دینا ہمارا خاصہ ہے, ہمارا کام ہے. ان علینا للہدا, ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے, نبی ہدایت کو پہنچانے والے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کی طرف سے نبی ہدایت کے راستے کو بتانے والے ہوتے ہیں. اللہ کا کام ہے شریعت دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، مسلم ہی کی روایت ہے، اختصار اخیراً بات ذکر کرتا ہوں اسی کے ضمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیاز اور لہسن کی کچی بو، جو بو ہوتی ہے بدبو، پسند نہیں تھی اور آپ خود نہیں کھایا کرتے تھے، اور فرشتوں کو مسجد میں اگر کوئی آدمی کچی پیاز وغیرہ کھا کے آئے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا یہ جو بدبودار چیزیں تم کھا کے آتے ہو اس سے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ حرام ہے، اور صحابہ نے آپس میں کہنا شروع کیا حرمت حرمت، حرام ہو گئی حرام ہو گئی، پیاز حرام، لہسن حرام، سب حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو گیا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے لوگوں سے علانیہ طور پر یہ بات کہی، ایوہ الناس لوگو، انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولیکن شجرت اکرہ ریحہا، کہ اے لوگو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا میں اس کو حرام کروں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ نے جس کو حلال کیا میں اس کو حرام کروں، لیکن ایک ایسا پودا ہے جس کی بدبو مجھ کو ناپسند ہے. ناپسند نبی کو ہو لیکن پھر بھی نبی اس کو حرام نہ کریں، اور آج ایک چھوٹا سا آدمی اس کو تھوڑا سا پسند نہیں آ رہا حرام کر دیں، رب العزت میرے کو پسند نہیں ہے، مت کرتے جا، یا اپنے اس میں نہیں چلتا ہے، اپنے اس میں نہیں چلتا، اپنے اس میں نہیں چلتا، اپنا تو اسلامی جن اور کیا ہے، اس سے بھی سب کیٹیگری کچھ ہے کیا اپنی، کتنے کیٹیگری اپنے، کتنے کتنے ڈبے جس میں ایک ڈبے سے دوسرا ڈبا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے کتنا چھوٹا ڈبا ہو جاتا ہو، بڑا رہن دو نا اپنا اسلام. تو اسلام ہی اپنا اللہ اس کے رسول سے جو ملا وہ دین ہے، اس کے بعد بھی کسی کو اور اختیار رہ جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی حلال کو حرام کرے. اللہ اور اس کے رسول کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سنت ہے، لیکن اپنے لیے حرام ہے. ارے واہ، آپ سوچیے کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے مسلمان کو کہے ارے بابا سنت ہے لیکن اپنے لیے منع ہے، کیوں؟ اپن ہنفی ہے. بتائیے کیا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بات کہی کہ یہ سنت ہے لیکن میں منع کرتا ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابو حنیفہ ہوں. کبھی ایسا کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کبھی ایسا نہیں کہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والوں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ میری بات اگر اللہ کی بات سے لوگوں نے پوچھا ان سے اگر اللہ کی بات اور آپ کی بات ٹکرائے کیا کرنے کا، پبلک کچھ بھی پوچھتی، حالانکہ پوچھنے کی بھی چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کی بات کو لو، میری بات چھوڑ دو. ان سے پوچھا گیا آپ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹکرائے کیا کرنے کا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو، میری بات کو چھوڑ دو. ان سے پوچھا گیا آپ کی بات صحابہ کی بات سے ٹکرائے کیا کرنے کا، کہا صحابہ کی بات لو، میری بات چھوڑ دو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں جب تابعین کا معاملہ ہو تو ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی خود تابعی ہیں، انہوں نے کہا جب تابعین کا معاملہ ہے تو وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ہم ان سے بحث کریں گے کیا صحیح کیا غلط ہے، تحقیق کریں گے، اس کے اوپر بحث کریں گے. تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں بات بتائی کہ میری بات اگر مان لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا جاتی ہے تو تم کو کیا کرنا چاہیے، تم کو میری بات چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لینا چاہیے. یہ ان کی تعلیم ہے، ہم اسی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اصول ہیں جن کو ہم خود تسلیم کرتے ہیں، اور یہ کتنا اہم اصول ہے، اس کا تعلق خود انسان کی ایمان سے ہے. اس کی واقعی تعظیم یہ ہے کہ وہ نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ کہ نبی کی ذات سب سے اونچی اور باقی سب کی ذات نیچے، اور نبی کی بات سے کسی کی بات اونچی اور نبی کی بات نیچے، اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہانت کیا ہوگی کہ نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو اونچا مانے، آدمی جج کسی اور کی بات کو بنائے کہ نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود نہیں ٹھہرو ذرا، ان کی بات کے حساب سے ہم نبی کی بات مانیں گے. یعنی فلٹر نبی نہیں ہمارے لیے، دوسرا کوئی اور ہے. بتائیے، اور صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی بات کو مانتے نہیں تھے. تو یہ دین میں بنیاد ہے کہ ہم شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جو دو باتیں ہیں کہ گمراہی کے دو اسباب ہیں، دو راستے ہیں، ایک عبادت میں گمراہی، دوسرے ماخذ شریعت میں، شریعت لینے میں گمراہی. شیطان ان دونوں میں گمراہ کرے گا اور ایسی چیزوں کو دین بتائے گا جو دین نہیں ہے، ایسی چیزوں کو عبادت کا صحیح طریقہ بتائے گا جو غلط ہے، شرک ہے، اور ایسی چیزوں کو دین بتائے گا جو واقعی دین نہیں ہے، رسم و رواج ہے، اور وہ غلط کو صحیح بنا کے پیش کرے گا، یہ اس کا کام ہے۔ ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے راستہ یہ کہ ہم اس دین کی تلاش کریں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، وہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ اتنا کر کے جنتی بنے تو ہم بھی اتنا کر کے جنتی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہمارے لیے ایڈیشنل کلاز کہاں سے آیا؟ ہمارے لیے بھی اتنا ہی چاہیے کہ جس دین پر چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنتی بن گئے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے اپنی رضا دنیا ہی میں ان کو دے دی، تو جتنے دین پر وہ چل کے جنتی بن گئے، ہم اسی دور کے دین کو اپنا کے جہنم بھی بنیں گے؟ ہم بھی آج اسی دور کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جو عقیدہ اس زمانے میں تھا وہ عقیدہ ہم اپنا ہے، جو عبادت کے طریقے اس دور میں تھے اس کو ہم اپنا ہے، یہ ہماری دعوت ہے۔ کیا غلط ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ تو یہ جو ہے واقعی دین یہ ہے، اللہ اس کے رسول کے دین کو تسلیم کرنا اور اس دور کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے دور کے ہیں۔ تو اس دور کے دین پر لے جانا، اس دور کی طرف رجوع کرنا، یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم علماء کے منکر نہیں ہیں، ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، ہم انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں ہیں، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہماری نماز نہیں ہوتی فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز نہیں ہوتی فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہماری نماز نہیں ہوتی اگر ہم درود نہیں پڑھیں گے، ایک ہی نماز میں ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے، بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، تو ہم درود بھی پڑھتے ہیں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہم اپنے دل سے بنائیں، اتنا بڑا پیارا دل ہمارا نہیں ہے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل والے دین پر جانا ہے جس پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے قرآن کے لیے کون سا دل چنا؟ ہمارا قرآن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی قلبی کلی تکون من المنذرین، اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے آپ کے قلب پر قرآن کو نازل کیا ہے، تو کیوں نہ ہم اس دل کے تابع ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل تھا، آپ نے جو بتایا اسی کو ہم اپنے لیے دین مان لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔